بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول الفقه درس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، رسالة كدرس جاري ہے. اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں، باب الاخبار. اس سے پہلے کے درس کے متعلق میں بات کروں، چند وضاحت کے لیے چند باتیں کرتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ہو، کس چیز سے بنتی ہے؟ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو جملے ہوتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں. یہ جملے بنتے ہیں الفاظوں سے، اور الفاظ بنتے ہیں حروف، لیٹر سے، کوئی دنیا کی زبان بھی ہو. تو اصل میں حروف تھے، حروف سے الفاظ بنے. الفاظ دو قسم کے ہیں، ایک تو بے معنی الفاظ ہیں، دوسرے ذو معنی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو لفظ کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ کی تعریف کیا ہے؟ کل ما تلفظ به، لفظ کہتے ہیں ہر اس بات کو جو زبان سے نکلتی ہے وہ لفظ ہے. جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ دو قسم کی ہے، یا تو بے معنی ہے. مثال کے طور پہ زید ہم کہتے ہیں، نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، لیکن دیز کیا ہے؟ کوئی معنی ہے؟ لفظ ہے کہ نہیں؟ لفظ تو ہے، کیونکہ زبان سے نکلا ہے، بولا ہے ہم نے. تو الفاظ دو قسم کے ہیں، ذو معنی اور بے معنی. اچھا، جو معنی والے الفاظ ہیں، جو ذو معنی الفاظ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کلمہ. ٹھیک ہے، یہ کلمے جو ہیں، یہ کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. یہ کلمے آپس میں، یہ کلمات مل کے جملہ بناتے ہیں، سینٹنس. جملے دو قسم کے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. مثال محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ تینوں کیا ہیں؟ محمد اسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اسم ہے، اللہ اسم ہے. اس میں کوئی حرف یا فعل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے. اس میں فعل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حرف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ابتدا اسم سے ہوتی ہے. جملہ فعلیہ، اس کی مثال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ فعلیہ کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں اسم ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیں، جملہ فعلیہ میں اسم ضروری ہوتا ہے. کیا جملہ اسمیہ بھی فعل ضروری ہوتا ہے؟ نہیں. مثال محمد رسول اللہ، کامل جملہ ہے کہ نہیں؟ کامل جملہ ہے. فعل ہے؟ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی ایسا فعلی جملہ نہیں ہے جس میں اسم نہ ہو، چاہے ظاہر ہو یا چاہے مستتر ضمیر کی شکل میں، لیکن اسم ضروری ہو. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ فعل بغیر فاعل کے ہو نہیں سکتا، اور فاعل اسم ہے. میرا سمجھ آ رہی ہے؟ یا فعل ایکشن جو ہوتا ہے، کیا بغیر ایکٹ کرنے والے کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور ایکٹ کرنے والا اسم ہے، اس کا کوئی نام تو ہوگا نا. اس لیے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے فعل ہو نہیں سکتا، لیکن اسم کے ضروری نہیں ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسماء جو ہیں وہ سب سے بلند کلمات ہیں. عربی گرامر میں اسم کا درجہ سب سے بلند ہے. اچھا، یہ تو ہم جان لیے. یہ جملے جو ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، آپس میں مل کے کلام بنتا ہے، پورا کلام. جیسے ہم کلام، یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں صرف ایک جملہ بولوں گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ منتظر ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اب تسلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تسلی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اور چیز ہے اور جملہ اور چیز ہے. کلام کے لیے ایک جملے سے زیادہ ہونا ضروری ہے. بعض اوقات کلام ناقص ہوتا ہے ایک جملے سے، یا عام طور پہ جب ہم روز مرہ زندگی میں جو ہم بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، وہ ایک جملہ نہیں ہوتا، تو مختلف جملے مل کے ایک کلام بناتے ہیں. تو جملہ معنی کے اعتبار سے، جملہ لفظ کے اعتبار سے دو ہے، اسمی ہے یا فعلی ہے. لفظ کے اعتبار سے جملہ معنی کے اعتبار سے کتنی ہے؟ جس کو کلام کہا جاتا ہے دو قسم کے ہیں، جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. کلام جو ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، یا تو ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں، مثال جب میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی کلام. اب کلام پہ آ گئے ہم، جملے ختم ہو گئے، اسمیہ فعلیہ ختم ہو گیا. اب کلام جو کلام کرتے ہیں، اس میں یا تو خبر ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ اب پورا کلام دیکھ لیں، کچھ اور ہوتا ہے؟ خبر، خبر جو ہے وہ پھر دو قسم کی، ایک تو خبر ہوتی ہے خبر دینا، ایک خبر لینا سوال کرنا، یہ بھی خبر میں شامل ہے. سوال کرنا، انٹروگیٹو سینٹنس جو ہوتے ہیں، سوال کرنا بھی خبر ہے اور خبر دینا بھی خبر ہے. مشکل ہو گیا تھوڑا سا، پھر دو قدم پیچھے چلتے ہیں، جہاں تک سمجھتی وہاں سے پھر آگے چلتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سمجھ آ گئی ہے؟ حرف ہے، لفظ ہے، کلمہ ہے، جملہ ہے، اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، کلام ہے. کلام تک پہنچ گئے. اب یہ جو کلام ہے، یہ آگے دو قسم کا ہے، یا تو جملہ خبریہ ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ بھی تو کلام ہے کہ نہیں، وہ ہے لفظ کے اعتبار سے تعریف، تصنیف یا تقسیم لفظ کے اعتبار سے. معنی کے اعتبار سے، یعنی جملہ اسمیہ فعلیہ مل کے بھی جو ایک معنی دیں گے آپ کو، وہ دو قسم کا ہے، یا تو ہوگا خبر یا ہوگا حکم. یہی ہے کہ نہیں؟ خبر کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، اخبار بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا قسم کے کہتے ہیں جملہ انشائیہ. خبر کا مطلب ہے وہ بات کرنا جس کا جواب آپ سنتے ہی یہ دیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. خبر کی تصدیق یا تکذیب کی جاتی ہے، لیکن حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، تصدیق یا تکذیب نہیں کی جاتی. جملہ انشائیہ جو ہے، آپ خود انشاء کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر احکام شرعیہ لاگو ہوتی ہے. خبر کی تصدیق ہوتی ہے یا تکذیب ہوتی ہے، لیکن جو جملہ انشائیہ ہے اسی پر احکام شرعیہ لاگو ہوتے ہیں. اچھا، خبریہ انشائی سمجھ آ گئی. اچھا، میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میں جانا بعد میں چاہتا تھا لیکن مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے، بھی دے دیتا ہوں. ایک شخص نے، یہ حقیقت ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی قصہ نہیں، ایک حقیقت ہے. ایک عورت نے سوال کیا ایک مفتی صاحب سے، دو مفتی بیٹھے تھے، دیکھا آپس میں ان کا کیسے اختلاف ہوا. اس نے سوال کیا کہ میرے خاوند نے مجھے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تمہیں طلاق ہے، پھر اسی دن مجھے رجوع کر لیا، مجھ سے رجوع کر لیا، مجھے واپس کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر مجھے کہا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں، تو میں نے عورتوں سے اسے بات کی تھی، تو کسی عورت نے کسی شیخ سے پوچھا، تو اس شیخ نے کہا بھئی تو طلاق ہو گئی ہے. میرے خاوند نے مجھے کہا، اب دیکھیں ذرا، میرے خاوند نے مجھے کہا اب جب ہماری طلاق ہو گئی ہے تو اب ہماری جدائی ہے. مجھے بتائیں طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ایک مفتی صاحب نے کہا طلاق ہو گئی ہے، دوسرے نے کہا طلاق نہیں ہوئی. یہ جو فرق ہے، یہ خبر اور انشاء کا فرق ہے. جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے تو وہ صحیح جواب دے سکتا ہے. اب پہلا جو ہے طلاق ہے، دوسرا طلاق ہے. اچھا جو تین طلاق کی بات آسان کر دوں میں، تین طلاقیں ایک وقت میں دی جاتی ہیں، یہ بدعت طلاق ہے، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے. اور جب گمراہی ہے تو اس کا شرعاً کوئی وزن نہیں ہوتا. تو عدد کے اعتبار سے یہ ایک طلاق گنی جاتی ہے، تین طلاقیں ایک گنی جاتی ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. اور دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین طلاقیں ایک مجلس میں ایک طلاق گنی جائے گی، کیونکہ یہ بدعت ہے. اور ایک اس لیے گنی گئی کیوں؟ کیونکہ ایک تو صحیح ہے، جو باقی دو ہے وہ بدعت ہے، جو صحیح وہ باقی رہا، جو بدعت ہے وہ ختم ہو گیا. اب دو طلاقیں ہو گئی. جس نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ اب ہماری طلاق ہو گئی ہے، سمجھے، اب ہماری طلاق ہو گئی ہے، اب ہماری جدائی ہے، اسے سمجھے یہ بھی طلاق ہے. حقیقتاً کیا تھا؟ طلاق تھی. وہ خبر دے رہا ہے میرے بھائی، بارک اللہ فیک، خبر ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ اگر مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، اب تمہاری جدائی، اب تو طلاق ہو گئی. اس نے یہ نہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تیسری مرتبہ. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ فرق ہے. جبنا انشاء، پہلے جو طلاق تھی انشاء تھا، تمہیں طلاق ہے، تمہیں دو مرتبہ جو تھا اس کا حکم شرعاً ہو گیا ہے. اگر آپ کسی کی خبر کسی کو دیتے ہیں تو آپ تو نہیں کہہ رہے، آپ کسی کی خبر دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اس کی مثال، کوئی شخص یہ کہے میں رب ہوں، فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، کافر ہے کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، تو پھر میں تو بات خبر دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ذات کی تنقیص نہیں ہو رہی، کیونکہ میں خبر دے رہا ہوں. انشاء کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا. یا جو ایسا شخص ہے جو ایسی بات کرتا ہے اپنی طرف سے، انشاء مطلب نئی بات ایجاد کر، نئی بات کرنا. خبر یہ ہے کہ آپ بات تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جیسے نیوز ہوتے کوئی اطلاع دے رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے اسے انشاء نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جملہ خبریہ جو ہے، یہ خبر جو ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک تو خبر ہے، ایک ہے استخبار. یا تو آپ خبر دیتے ہیں یا آپ خبر لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں. استخبار جو ہے، سارے کے سارے جتنے بھی سوال یہ جملے ہیں، یہ سارے کے سارے استخبار ہیں. اچھا، جو خبر ہے یہ پھر دو قسم کی ہے، ایک ہے عام خبر، نیوز پوری دنیا جہاں کی، عام خبر، خبر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسری ہے خاص خبر، جس کا تعلق دین سے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. عام خبر کیا ہے؟ آج اتوار کا دن ہے، آج 18 تاریخ ہے، یہ خبر ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، ذات سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے. یہ خبر ہے، عام خبر ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، خبر دے رہا ہوں کہ نہیں؟ خبر ہے، لیکن یہ خاص خبر ہے. آج کا ہمارا درس اس خاص خبر کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اب شروع کریں. جی، انشاء وہ الفاظ جو آپ خود بناتے ہیں. اچھا، انشاء کی پھر دو قسمیں ہیں. چلو یہ فائدے کے لیے بھی کر دیں. انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء کو حکم بھی کہا جاتا ہے، دو قسمیں ہیں، ایک ہے امر، دوسرا ہے نہی. امر اور نہی، امر حکم دینا، آرڈر دینا، یعنی کوئی کام کرنے کا حکم دینا. نہی یہ بھی حکم دینا، لیکن کسی کام سے رک جانے کا حکم دینا. یہ جملہ جو ہے انشائیہ جو ہے، خبریہ انشائیہ بتایا نا، بعض اوقات خبر کے اندر انشاء موجود ہوتا ہے، اور بعض اوقات انشاء کے اندر خبر موجود ہوتی ہے، اور بعض اوقات دونوں موجود ہوتے ہیں. پتہ نہیں مثال دوں کچھ پریشانی تو زیادہ بڑھ تو نہیں جائے گی، اتنا کافی ہے. چلے ادھر رک جاتے ہیں، درس کی طرف جاتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس کو مزید بیان کریں گے کہ لفظ ہوتے ہیں انشاء کے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ خبر کا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے وہ تین قر جو ہیں وہ بیٹھی رہتی ہیں, ان کی عدت ہے. یہاں پر حکم ہے یا تربصنا, بیٹھی رہتی ہیں, بیٹھو حکم ہے, خبر ہے, لیکن اس کے اندر مفہوم کیا ہے؟ حکم ہے. تو یہ وہ خبر ہے جس کا معنی انشاء کا ہے, حکم کا ہے. تو شریعت میں یہ بھی موجود ہے, تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ صرف اصول فقہ عربی گرامر کو اسے ظاہری سمجھ کے پھر فتوی دینا شروع کر دو, نہیں, سمجھنا پڑے گا. خبر ہے, انشاء ہے, خبر انشاء کے معنی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, انشاء خبر کے معنی بھی ہو سکتی ہے, یعنی فعل امر استعمال ہوگا یا نہیں کا استعمال ہوگا لیکن معنی خبر کا ہوگا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم, اور کافروں نے کہا مومنوں سے, تم ہمارا راستہ اختیار کرو, ہماری اتباع کرو, ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے. باڈی بلڈرز ہیں, اٹھانے والے ہیں نا, یہ تو اس دن پتہ چلے گا نا کیا کیا اٹھا سکتے ہیں, اپنے گناہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن دیکھیں کس طریقے سے, یعنی بدتمیزی اور گستاخی کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو خود گمراہ ہیں, بدکاریاں کر رہے ہیں, اور کفر جیسی اور شرک جیسی سب سے بڑی بدکاری کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی سینہ تان کے کہتے ہیں بھائی ہمارا راستہ سب سے اچھا ہے, اسی راستے کو اپناؤ, اگر تمہیں کوئی گناہ بھی ہو تو ہمارے گردن تیار ہے, ہمارے کندھے تیار اٹھانے کے لیے. یہاں پر کیا فرمایا تھا, ولنحمل خطاياكم. نحمل کیا مطلب ہے؟
اٹھائیں گے.
نحمل خطاياكم, لیکن حقیقت خبر دے رہے ہیں یا واقعی اٹھائیں گے؟ حکم ہے, حکم تو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ ہمیں اپنے گناہ دے دیں ہم اٹھائیں گے, طلب ہے اس میں, طلب نہیں ہے اس میں, لیکن خبر ہے. یعنی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, اگر کچھ گناہ بھی ہوں گے تمہارے تو ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جملہ انشائی ہے لیکن معنی کیا ہے؟ خبر کا ہے. اور بعض اوقات ایک ہی جملے میں خبر انشاء دونوں ہوتے ہیں. بعتک, آپ کہتے ہیں قبلتو. خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ خبر دیتے ہیں میرے پاس موبائل ہے, خبر ہے, بیچنے کے لیے موبائل ہے. آپ کہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں, طلب ہے, تو طلب میں انشاء ہوتا ہے, یاد رکھیں. اب بات آسان ہوئی تھوڑی سی, الحمدللہ. اب درس کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعریف الخبر, خبر کی تعریف کیا ہے؟ الخبر لغت النبأ, لغت میں خبر کا معنی ہے نبأ, یعنی اطلاع دینا. عربی زبان میں نبأ اور خبر میں ایک فرق ہے. نبأ کا مطلب ہے اہم خبر جس کا تعلق فیوچر سے ہے, مستقبل سے ہے, نبأ. اور خبر کا مطلب ہے ماضی سے, ماضی کسی بات کی خبر دینا. نبأ مستقبل کے متعلق کوئی خبر دینا, اور خبر ماضی کے متعلق کوئی خبر دینا, دونوں ہیں خبریں. لیکن جب نبأ کا لفظ استعمال ہو, جسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں, عما يتساءلون عن النبأ العظیم, کس چیز میں آپس میں سوال کرتے ہیں؟ ایک عظیم خبر کے متعلق. نبأ کون سی ہے؟ قیامت آنے والی ہے, مستقبل میں آنے والی ہے. تو لفظ نبأ کا استعمال ہوا کیونکہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے. اگرچہ عام الفاظ میں عربی زبان میں نبأ اور خبر ایک ہی معنی رکھتے ہیں, نیوز نیوز, اطلاع دینا اطلاع دینا, کوئی فرق ہے؟ فرق نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بات ماضی کی اور نبأ کا لفظ استعمال کرے تو اسے لڑنا جھگڑنا نہیں, لیکن جو عربی زبان کے ماہر ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ اپنی لینگویج تھوڑی درست کرو. والمراد به هنا, یعنی اصطلاح میں, اصول کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو اصول میں اصطلاح میں کیا معنی ہے خبر کا؟ والمراد به هنا, یعنی اس موقع پر, اس جگہ پر, خبر کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. چار چیزیں یاد رکھیں، جس چیز کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، ما کوئی بھی چیز، اسے موصول معنی الذی ہے، ہر وہ چیز کر دیں ترجمہ، ہر وہ چیز، اضیف الى النبی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، من قول، قول سے، قول میں سے، او فعل یا فعل میں سے، او تقریر یا اقرار میں سے، او وصف یا صفت میں سے. قول فرمان، فعل عمل، تقریر کسی چیز کا اقرار کرنا، تقریر لکھنے کو نہیں کہتے، تقریر صرف بولنے کی تقریر کو نہیں کہتے، تقریر اقرار کو کہتے ہیں، اقرار سے. اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کوئی عمل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں، اقرار ہے کہ نہیں کہ جو آپ نے کیا درست کیا؟ اس کی مثال، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ کون سی دو رکعت پڑھ رہے ہیں؟ تو شخص نے کہا دو سنت جو فرض نماز سے پہلے ہے، فجر کی نماز سے پہلے ہے، میں نہ پڑھ سکا، میں اب پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یہ کیا ہے؟ یہ اقرار ہے. یعنی یہ عمل درست ہے یا غلط ہے؟
درست ہے.
اگر شریعت کے مخالف ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے یا اسی وقت روک کے فرماتے؟ میں نے تو یوں فرمایا تھا پہلے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج نکل نہیں جاتا کوئی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ فرمان موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی تو مطلب یہ ہے کہ جس کی دو سنتیں فجر کی نماز فرض سے پہلے چھوٹ گئیں وہ فرض نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے. یہ اقرار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر گو کھائی گئی، گو کا گوشت، گو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، منع نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھایا لیکن اس دسترخوان پر بیٹھ کے اپنا کھانا کھاتے رہے، لیکن جو کھا رہے تھے ان کو منع نہیں فرمایا. وہ کھانے والے کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید اللہ عنہ، ان کو منع نہیں فرمایا. اگر گو کا گوشت کھانا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اقرار ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں تقریر. وصف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، خلقی یا خلقی، شکل و صورت یا اخلاق، اسے وصف کہتے ہیں. آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. شاہ صاحب فرماتے ہیں وقد سبق الکلام علی احکام کثیرہ من القول، قول کے بہت سے احکام کے متعلق پہلے کلام ہو چکا ہے، یعنی پہلے باتیں کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث بہت سارے ہم بیان کر چکے ہیں. جس حدیث میں یہ موجود ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ٹھیک ہے، یہ قول ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. واما الفعل فان فعله صلى الله عليه واله وسلم انواع، باقی رہا فعل تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہر قسم کا الگ الگ حکم ہے. اب تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں، تھوڑا سا مشکل مرحلہ آنے والا ہے تو پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کر دوں. تھوڑا سا قول کی بات ہم سمجھ چکے ہیں. اب فعل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جس میں قول شامل نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے، فعل جو ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حکم کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ دے سکتے ہیں جواب؟
تفصیل
نہیں جواب دے سکتے. جب تک تفصیل کا پتہ نہ ہو جواب دے نہیں سکتے. بھئی آپ کس فعل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کس فعل کی؟ کیا مختلف قسموں کے افعال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی ہاں بالکل، کوئی شک نہیں ہے، افعال مختلف قسم کے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، انسان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. بعض افعال ایسے ہوتے ہیں انسان کے, ہم بھی وہ کرتے ہیں جو بشریت کے تقاضے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہم بشر ہیں تو ہمیں وہ کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم بشر ہیں, وہ بشریت کی پہچان سمجھی جاتی ہے. ہم کھاتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ بھوک لگتی ہے. ہم پیتے ہیں کیونکہ پیاس لگتی ہے. ہم سوتے ہیں آرام کے لیے. تو کھانا پینا اور سونا یہ فعل ہے کہ نہیں؟ فعل ہے. پھر جب کھاتے پیتے ہیں تو پھر قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے, قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. تو کھانا پینا سونا قضاء حاجت کرنا. شہوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, شادی کرتے ہیں, یہ سارے کیا چیزیں ہیں؟ یہ بشریت کا تقاضا ہے. وہ ہے سارے افعال کے نہیں؟ سارے افعال ہیں. اچھا یہ ایک قسم ہے. کچھ اور اقسام ایسی ہوتی ہے. ہم پاکستان میں اپنا لباس کیا پہنتے ہیں؟ شلوار اور قمیض پہنتے ہیں. بھائی نے پہنی ہوئی ہے, آپ نے پہنی ہوئی ہے. اگر میں توپ پہن کے جاؤں, یہ جیسے ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے, تو کیسا لگے گا؟ عجیب نہیں؟ بہت عجیب لگے گا. وہاں پر توپ پہنتے ہیں خاص قسم کے لوگ. جانتے ہیں کس کو پہناتے ہیں؟ نہیں, یا تو ملنگ لوگ. بارک اللہ فیک. تو ہوتا تو بھائی ہرا ہے یا جو بھی ہو, چوغا پہنا ہوا ہے. مزاروں کے قریب آپ جائیں گے نا, لمبے لمبے بال, گندی شکل, ایسے عجیب سی شکل, اور ہاں صوفیہ حضرات جو ہیں تو ان کے یعنی جو ان کے جو توب ہوتی ہے, جبہ ہوتا ہے یا جگہ جو ہوتا ہے, اس میں کافی آپ کو وہ کٹس بھی نظر آئیں گے, اس میں مختلف کلر بھی ہوں گے, وہ لوگ پہنتے ہیں. یا بعض ایک دو گاؤں میں نے دیکھا تھا جو بےچارے پاگل ہوتے ہیں ان کو پہنا دیتے ہیں. وہ اپنی صفائی بےچارے کر نہیں سکتے, خیال کر نہیں سکتے, اسے لمبا جا پہنا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کے جو شرم گاہ ہے وہ نظر نہ آئے. بہرحال تو لباس پہننا, پاکستان اور لباس ہے, سعودی عرب میں اور لباس ہے, آپ انگلینڈ میں جائے اور لباس ہے. لباس پہننا عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے. تو یہ عمل جو ہے کیا بشریت کے تقاضے کے لیے ہے یا عادت کے لیے ہے؟ یا عادت ہے. تو دوسری قسم عمل ہمارے سامنے جو جس کا مطلب ہے عادت کے طور پر ہم عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض ایسے افعال ہوتے انسان کے جو خاص ہوتے ہیں اس شخص کے لیے, خصوصیت ہوتی ہے اس میں. مثال کے طور پہ میں انجیکشن لگا لیتا ہوں. انجیکشن لگانا عمل ہے کہ نہیں؟ کوئی انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ یہ خاصیت میں نے حاصل کی ہے, کچھ خاص علم حاصل کر کے میں انجیکشن لگا لیتا ہوں. میں چھوٹا موٹا آپریشن بھی کر لیتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ خاصیت ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ویسے سافٹ ویئر, ماشاء اللہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, پروگرامنگ میں. آپ پروگرام کر لیتے ہیں, میں پروگرام نہیں کر سکتا ہوں. پروگرام کرنا کمپیوٹر میں عمل ہے. یہ اس عمل کی خاصیت آپ کی طرف جاتی ہے, کیونکہ آپ نے وہ علم حاصل کیا ہے, پھر اس پہ عمل کیا ہے جو میں نے حاصل نہیں کیا. تو یہ بھی عمل ہے. لیکن کیا یہ عادت ہے؟ کیا میں عادت تو کے طور پر ٹیکے لگاتے ہوں لوگوں کے آپریشن کرتا رہتا ہوں؟ نہیں, عادت نہیں ہے, یہ خاصیت ہے. پھر ایک اور کام ہوتا ہے, ایک اور چوتھی قسم کے آخری قسم کے ایک اور عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں عبادت. نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ اب میرا نماز پڑھنا ویسا جیسے میں انجیکشن لگاتا ہوں, یا ویسے جیسے میں نے توپ پہنی ہوئی ہے, یا ویسے جیسے میں کھاتا پیتا ہوں؟ چار قسم کے اعمال ہیں. دیکھیں, کھانا پینا, توپ پہننا سعودی عرب میں جدہ میں یہاں پہ, پھر تیسرے نمبر پہ انجیکشن لگانا, چوتھے نمبر پہ نماز پڑھنا. چاروں اعمال ہیں کہ نہیں؟ اعمال ہیں. ایک جیسے ہیں سارے؟ مختلف ہیں. تو حکم ایک ہو سکتا ہے ان کا؟ جب اعمال مختلف, حکم مختلف ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم انواع. فعل کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو انواع ہیں. الاول پہلا فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبله, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے تقاضوں کے تحت فعل کیا ہو. فطرت کا تقاضا جبلہ ان فطرت کا تقاضا, وہ فطرت کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بشریت کا تقاضا, بشریت کی فطرت کا تقاضا. مثال کل اکل و شرب والنوم, جیسے کہ کھانا پینا اور نیند کرنا. فلا حکم له فی ذاتہ, ذاتی طور پر ان کا کوئی حکم نہیں ہے. کیا شریعت سے کھانے پینے سے کوئی تعلق ہے؟ ذاتی طور پہ اس کھانے پینے سے کوئی تعلق ہے؟ کھانے کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے, پینے کی ذات سے اور سونے کی ذات سے, کیونکہ بشر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری ہڈیاں پیدا کی ہیں, گوشت پیدا کیا ہے, دو آنکھیں پیدا کی ہیں, ویسے ہمارے اندر اس بھوک اور پیاس کو بھی پیدا کر دیا ہے. یہ ضروریات ہیں ہماری, تو یہ ہمارے جسم ایسے بنا ہے. ولیکن قد یکون مامورا به او منهیا عنه لسبب, لیکن یہ کھانا پینا اور سونا جو ہے کبھی یہ مامورا به اور منهی عنه ہوتا ہے کسی سبب کی بنا پر. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. جب اس کا تعلق شریعت سے نہیں تو مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ مرضی کھاؤ پیو اور جیسے سونا چاہو جب سونا چاہو سوتے رہو. سبب سے ان کو باندھ دیا ہے, جب یہ سبب ہوگا تو ان کا حکم کوئی نہ کوئی حکم لگے گا اس کے اوپر. وہ کون سی چیز ہے جو کھاتی ہے پیتی ہے سوتی ہے اپنی مرضی سے, اس کا کسی شریعت سے کوئی تعلق نہیں؟
جانور.
بارک اللہ فیک. تو کیا انسان جانور دونوں برابر ہیں, ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جب انسان جانور برابر نہیں ہو سکتے, انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ خاصیت ہے انسان کے لیے, تو پھر انسان کا کھانا پینا اور سونا اگرچہ فطری تقاضوں کے بنیاد پر ہے, ان بعض اسباب سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے شریعت سے باندھ دیا ہے. اور کبھی آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد یکون له صفۃ مطلوبہ کالاکل بالیمین. اچھا اسے پہلے اب مثال دیتے ہیں مامورا به او منہیا عنہ. حلال کھانا مامورا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کھانے کی ذات اور چیز ہے اور حلال کھانا اور چیز ہے. جو کھانا ہے وہ ہمارا بشریت کا تقاضا ہے, کھانا اگر کھانا کو دیکھا جائے اور بشر کو دیکھا جائے, لیکن حلال کھانا فرض ہے. اب صرف کھانے کا کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ ہم کھاتے ہیں بشریت کے تقاضے کے لیے, عبادت کے لیے کھاتے ہیں, بشریت کا تقاضا ہے, ہمیں محتاج ہے کھانے کے. لیکن جب حلال کھاتے ہیں عبادت ہے کہ نہیں؟ اب مامورا بھی ہے کہ نہیں؟ جب مامورا بھی کی طرف ہم آ گئے, اب ہم نے جو کھانا کھایا وہ حلال کھایا, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کھایا ہے. اب دو شخص ہیں آپ کے سامنے, دونوں کلمہ پڑھتے ہیں, ایک جگہ پہ گئے کھانا کھانے کے لیے, ان کی ایک ڈش رکھی گئی خنزیر کی, گوشت کی, ایک نے کھایا دوسرے نے نہیں کھایا, کیا دونوں برابر ہیں؟ برابر کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ کھانا ہے یہ, کیونکہ یہ کھانا حرام ہے اور اللہ تعالی نے حرام کر دیا اور حکم دیا ہے کہ محرمات کا اجتناب کرو, سور کے گوشت کا اجتناب کرو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کھانا کی ذات اور چیز ہے, اور یہ کھانا جو ہے ایک سبب سے باندھی ہے. سبب کیا ہے؟ اگر اس کھانے سے اس خاص کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو مامورا بھی ہے, اگر اسے منع کیا گیا تو منہی عن ہے. اب اس کو جوڑ دیا ہے شریعت کے ساتھ, مامورا بھی ہر حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے. اب ایک شخص بھوکا اور پیاسا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت ہے, مسافر کچھ کھانے کو نہیں مل رہا, اب اسے مردار جانور نظر آیا ہے, مردار جانور کھانا حرام ہے. اب یہاں پر اس صرف حلال نہیں ہے, صرف جائز نہیں ہے, واجب ہے کہ وہ کھائے. اب یہ جو کھانا ہے مامورا بھی ہے کہ نہیں؟ مامورا بھی ہے کہ نہیں؟ مامورا بھی ہے. اور اس حالت سے پہلے منہی عنہ کہ نہیں؟ تو کھانے کا تعلق مامورا بھی ہے اور منہی عنہ سے بھی ہو گیا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد يكون له صفة مطلوبة، یا بعض اوقات کھانے پینے کی ایک خاص صفت، کوئی مطلوب صفت ہوتی ہے، خاص مطلوب صفت ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ کھانا کیسے ہے، صفت مطلب کیسے. کل اکل بن یمین، دائیں ہاتھ سے کھانا. او منہیون عنہ کل اکل بالشمال، صفت یا تو مأمورن بھی ہوگا، مطلوبہ ہوگا، بالیمین دائیں ہاتھ سے کھانا، یا منہیون عنہ کہ کیسے کھانا ہے کیسے نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا. بس سمجھے کہ نہیں؟ تو کھانے کی ذات اور چیز ہے، وہ انسان کی اپنی جبلت ہے. کھانا پینا فطرت کا تقاضا ہے ہمارا، لیکن کیا کھائیں، کیا پئیں اور کیسے کھائیں پئیں، یہ اسباب ہیں، ان کو شریعت سے جوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، تھوڑے سے اور دو تین مثالیں دیں گے تو بات آسان ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں الثانی، دوسری قسم کا فعل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ما فعله بحسب العادة، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیا ہو. کصفة اللباس، مثال کے طور پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا طریقہ، کون سا لباس پہنتے تھے. فمباح فی حد ذاته، کھانا پینے کا خود اپنا کوئی حکم نہیں ہے، پہلی قسم. دوسری قسم جو عادت کے طور پہ ہے، تو فی حد ذاتی مباح ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے لباس وہ حقیقتاً کیا ہے، مباح ہے، جائز ہے تو پہنا ہے. سلام اللہ علیہ وسلم، ناجائز کبھی پہنتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی نہیں. جائز ہے تو پہنا، یعنی اس کا حقیقت کیا ہے، اصل میں مباح ہے، اس لیے پہنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، جو اصل بنیادی طور پر جائز ہے، یہ بعض اوقات مأمورا به بھی ہوتا ہے یعنی واجب فرض، اور بعض اوقات منهي عنه بھی ہوتا ہے یعنی حرام یا مستحب، حرام یا مکروہ، واجب فرض مستحب یا حرام یا مکروہ. جائز تو حقیقت میں جائز ہے، حلال ہے. یعنی اس کی مثال شرم گاہ کو ڈھانپنا، کپڑا تو پہننا ہے نا، ہم کپڑے کی بات کر رہے ہیں، چاہے توب ہو، شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو، شرم گاہ کو ڈھانپنا مأمورن بھی ہے کہ نہیں، فرض ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے عورتوں جیسے کپڑے پہننا، اب جسم تو ڈھانپ رہا ہے، لباس کی بات ہو رہی ہے، اب اگر کوئی مرد خوبصورت پھول والی میکسی پہن لے تو کیا مأمورن بھی ہے؟ منہی عنہ ہے، اگرچہ لباس اس نے بھی اور اپنی شرم گاہ کو بھی ڈھانپا ہے، لیکن کیونکہ شریعت نے منع فرمایا ہے، ایک سبب ہے، اس سبب کی وجہ سے اب یہ حرام ہو گیا لباس. اس سبب کو سمجھے، سبب کا مطلب کہ ہم بار بار سبب کی بات کر رہے ہیں، وہ بات ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. سبب کا مطلب یہ ہے، حقیقتاً جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے تو جائز ہے، لیکن کسی اور وجہ سے اس کا حکم تبدیل ہو گیا ہے. اب لباس پہننا، لباس یعنی کوئی بھی لباس پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ لباس کی حد تک جائز ہے. اچھا، شرم گاہ کو ڈھانپنا فرض ہے. اچھا، مردوں کے ریشم کا لباس پہننا، ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے. اب یہ جو حرام ہو گیا ہے، کس نے ریشم کی توپ پہنی ہوئی ہے، ہے تو لباس یہ، ہم نے کیوں کہا حرام ہے؟ اس لیے ایک سبب ہے. سبب کیا ہے؟ کہ شریعت نے حرام کر دیا ہے. اب اس سبب کی وجہ سے اب اس لباس کا جو حکم، جو ہم نے پہنا، جو عادت تھی پہلے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا، اب اس کا تعلق ہو گیا ہے. اور تعلق یہ کہ ہم کہیں حرام ہے، جائز ہے تمہارے لیے. الثالث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل فعل کی تیسری قسم، ما فعله صلی اللہ علیہ وسلم على وجه الخصوصیہ فیکون مختصا به، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت کی بنا پر فعل کیا ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خاص ہوگا. کل وصال فی الصوم والنکاح بالہبہ، جیسا کہ پے در پہ روزے رکھنا، وصال کے یعنی پے در پہ روزے رکھنا، بغیر کسی گیپ کی مسلسل روزے رکھنا، اور ہبہ کے ذریعے نکاح کرنا منہی عنہ، مأمور بہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے اس فعل کو کرنے کا، منہی عنہ کہ حکم دیا جا رہا ہے اس فعل کو چھوڑنے کا، نہیں یعنی نہ کرو. تیسری قسم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی، وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں لیکن وہ ان کے لیے خاص ہیں. کس نے خاص کیے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص کیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی مثال روزے رکھنا مسلسل پے در پہ بغیر افطاری کیے، دن اور رات مسلسل. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے رکھنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اس کے باوجود ہی بعض صحابہ نے روزے رکھنا مسلسل رکھتے رہے اور رکے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید روزے رکھتے رہے، اور پھر عید کا چاند نظر آ گیا، یعنی رمضان سے پہلے پھر رمضان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر افطاری نہ کرنی ہوتی تو میں اور بھی روزے رکھتا تاکہ تم لوگوں کو تکلیف ہو. سوال ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا تھا کہ تم وصال نہ کرو، میں وصال کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. دیکھیں بھوک اور پیاس مخلوق ہے، کن فیکون ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک اشارے سے بھوک اور پیاس نہ لگے اور انسان تندرست رہے. ہماری سوچ نہیں وہاں تک جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ علیہ کل شیء قدیر. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں نہ کیا کرو، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دیتا اور پلا دیتا ہے. تو بعض صحابہ کیونکہ بہت مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے، اور یعنی دیکھیں بعض اوقات انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس جو ہوتی ہے نا، انسان اس کے سامنے بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے نافرمانی نہیں کی، یاد رکھیں. صحابہ کرام نے یہ تعویل کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شفقت فرما رہے ہیں اور ہم اس سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو کہ شفقت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، اور بعض صاحب رکھتے بھی تھے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، شفقت بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت پر شفقت ہے. اگر ہمیں بھی یہ حکم ہوتا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ منع کرتے صحابہ کو، تو آج ہم بھی 15 مسلسل روزے رکھتے، ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مشقت تھی، جو بھی تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا ہے. یہ تو تھی الوصال والنکاح بالہبہ. یعنی اگر آج کوئی شخص وصال کرنا چاہے ہم کہیں گے جائز نہیں تمہارے لیے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ یہ خاص تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اگر بعض صحابہ نے کیا تو مجتہد تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، اور بعض صحابہ سے اجتہاد کی غلطی ہوئی، کوئی شک نہیں ہے. جن صحابہ نے مسلسل روزے رکھے ان سے اجتہاد کی غلطی ہوئی، مجتہد تھے، ایک اجر انہوں نے پا لیا. آپ کیوں مسلسل روزے رکھتے ہو؟ کیوں وصال کرتے ہو؟ ایک تو مجتہد نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ہوا نفس کی پیروی ہے. اچھا، دوسری خصوصیت جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے النکاح بالہبہ. عام طور پہ نکاح شادی کیسے ہوتی ہے؟ ارکان ہوتے ہیں، شروط ہوتی ہیں، اور شروط میں عورت کا ولی کا ہونا ضروری ہے، دونوں میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، رضامندی کا ہونا ضروری ہے، مہر کا ہونا ضروری ہے، مختلف. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک عورت آ کے یہ کہہ دے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ نے فرمایا قبل تو شادی ہو گئی بغیر کسی شرط کے، اور بغیر کسی ولی کے، بغیر کسی چیز کے، اسے کہتے ہیں نکاح بالہبہ. ہبہ یعنی تحفہ، ہبہ ہبہ ہے بے ہے ہبہ. اگر کوئی شخص آ جا کے کہے کہ جی میں نے شادی کر لی ہے، ارے کیسے شادی کی ہے، نہ آپ نے بلایا، پتہ نہیں چلا. بھائی ایک مریض عورت آئی تو اس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، میں نے کہا میری بیوی ہوں، بس معاف تھا، اس نے ہبا کر دیا اپنے آپ کو، کیا جائز ہے کسی کے لیے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، تو پھر کیوں مجھے برا بھلا کہتے ہو؟ میں نے تو اچھا کام کیا ہے. کیا اچھا کام کیا اس نے؟ اس آیت کی تلاوت تو اچھی کی ہے ماشاء اللہ، اور ترجمہ بھی اچھا کیا ہے، لیکن یہ آیت صریح نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ آیت کا مطلب ہے ہر اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت نہیں ہے. جس میں خصوصیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص. اس کی مثال اب وحی کا نازل ہونا کس پہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی شخص آ کر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو کہیں گے اس کو ہسپتال میں داخل کر دو، اس کا علاج، عقل کا علاج کرواؤ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی تو پیروی، کوئی شخص آ کر میں پیروی کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کون سی پیروی ہے؟ یہ کون سے اس حسنہ کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو نکاح بالہبہ جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ مجھے ایک عالم کا نام بھول گیا، حرم کے امام کے والد تھے، تقریباً 100 سال سے پرانی بات ہے. سودان سے ایک بزرگ آیا عمرہ کرنے کے لیے، یا شاید حج کرنے کے لیے آیا تھا. تو اس کے ارد گرد لوگ کبھی اس کا کوئی سر چوم رہا، کبھی اس کا ہاتھ چوم رہا اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا پیر ہے. تو ایک شخص نے کہا اس پیر صاحب کی 50 بیویاں ہیں. ارے 50 بیویاں؟ شرائن تو 4 ہیں، 50 کیسے ہیں؟ کہتے یہ جی 4 تو اس کو اپنی ہیں، باقی ہبہ کے طور پر دی گئی ہیں. ارے ہبہ کے طور پر کیسے دی گئی ہیں؟ کیونکہ لونڈوں کا زمانہ تو ہے نہیں، بیوی مطلب بیوی ہوتی، تو ہبہ تو آپ وسلم کے لیے خاص تھا. تو جب اس شخص سے کہا تو اس شخص نے کہا لقد کا دلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے اور میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور امت میں بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت پہ عمل کرتے مکمل طور پہ، تو میں نے مکمل طور پہ عمل کیا ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں جہل مرکب، جس کے ہم بار بار بات کرتے ہیں. جی ہاں، کمپاؤنڈ اگنورنس. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ المستعان. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يحكم بالخصوصیت الا بدلیل لان الاصل التأسی به، اور کوئی بھی عمل خاص ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی فرض ہے. اب وصال کی دلیل ہے، ہبہ کی دلیل ہے، رسالت کی دلیل ہے، یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. اگر دلیل نہ ہوتی تو آج ہم بھی کر رہے ہوتے. الرابع، چوتھے قسم کا فعل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا رہ گیا؟ عبادت. بارک اللہ فیک. ما فعله صلى الله عليه وسلم تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. جو فعل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو عبادت کے طور پہ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے یہاں تک کہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے. لوجوب التبلیغ علیہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تبلیغ واجب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا عبادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو پہلی بات یہ ہے جب یہ عبادت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے کہ امت تک پہنچائے. کیوں فرض ہے؟ محمد الرسول اللہ, ہم سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور رسول پیغمبر کو کہتے ہیں, اور پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے, اور پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو یہ عبادت ہے, یہ دلیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو میں نے پیغام دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو صرف پہنچایا نہیں بلکہ بہترین طریقے سے پہنچایا ہے کہ چھوٹا بڑا, مرد عورت, جاہل عالم, سب سمجھتے ہیں, آسانی سے سمجھتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اگر ایسا عمل کیا جو عبادت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ امت تک پہنچ جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ تبلیغ کریں. ثم يكون مندوبا في حقه وحق على الاصح الاقوال, اس کے بعد جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا یہ عبادت ہے, تو اس کی حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ وہ مندوب ہے, یعنی مستحب ہے اس عمل کو کرنا. کس کے حق میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی. الاصح الاقوال یعنی اس میں اختلاف ہے, بعض واجب سمجھتے تھے لیکن جو صحیح قول ہے کہ اصل میں مندوب ہی ہے, ٹھیک, مستحب ہے. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته, وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فعل جو عبادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یہ کس چیز کی طرف دلالت ہے کہ یہ اصل میں جائز اور مشروع ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو جائز کبھی نہ ہوتا, بات جائز نہ جائز کی ہو رہی, سمجھیں ذرا. اب امر ہے, نہیں ہے, فرض ہے, مستحب ہے, کیا اس کی بات نہیں کر رہے ہم, اس فعل کی بات کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو حقیقتاً کیا ہے؟ مستحب ہے, مندوب ہے. اگر نہ کرتے تو مشروع نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. والاصل عدم العقاب على الترك, اور اصل یہ ہے اگر نہ کرتے تو پھر کوئی گناہ نہ ہوتا, اور اگر کرتے تو ثواب ہوتا. والاصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقه المندوب, ويہ حقیقت مندوب کی. بات سمجھے ذرا, بات قول کی نہیں ہو رہی, بات فعل کی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فرماتے ہیں کوئی چیز کرنے کو تو الاصل في الامر کیا ہے؟ الوجوب, پڑھ چکے ہم. قول کی جو اصل ہے, اگر میں کو مجھے پانی دو تو فعل امر ہے, ٹھیک ہے نا, وجوب کے لیے ہے, یعنی مجھے چاہیے, ابھی امر دے رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جس میں فعل امر ہے, آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے, وہ تو وجوب کے لیے حقیقتاً, الا کہ کوئی قرینہ آ جائے پھر مستحب ہو جائے. فعل بھی الٹا ہے, فعل بغیر قول کے ہے. کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عبادت کے طور پہ, زبان سے حکم نہیں دیا کسی بھی امت کو لیکن فعل کیا ہے. یہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ عبادت کے طور پہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی فطرت کے تقاضے نہیں ہے, کوئی عادت نہیں ہے, پتہ چل گیا یہ عبادت کے طور پہ, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. یہ کیسے پتہ چلا کہ عبادت کے طور پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فلاں فلاں ثواب رکھا ہے, مثال کے طور پہ. تو یہ جو فعل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عبادت کے طور پر, جس کے ساتھ زبانی فرمان نہیں ہے, حکم نہیں ہے, تو بنیادی طور پر کیا ہے؟ مستحب ہے. قول بنیادی طور پر کیا ہے؟ واجب ہے. فعل بنیادی طور پر کیا ہے؟ مستحب ہے. مشکل مرحلہ گزر گیا الحمدللہ. مثال ذلك, اس کی مثال دیکھیں. حدیث عائشة رضی اللہ عنہا انها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته. ام المؤمنین ام عائشة الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک حدیث ہے, ایک روایت ہے, ایک اثر ہے, بلکہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے سوال کیا گیا عمر عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے, اول کی بات نہیں ہو رہی, دیکھیں سمجھے ذرا کس چیز سے ابتدا کرتے, دیکھیں ذرا. تو انہوں نے فرمایا مسواک سے, مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 253. فليس في السواك عند دخول البيت الا مجرد الفعل فيكون مندوبا. سو گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا فقط ایک فعل ہے, اس لیے یہ مندوب ہے, مستحب ہے, یعنی فرض نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جب بھی گھر میں داخل ہو تو مسواک کرو, اب فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, جب آپ وسلم حکم نہیں دیا, صرف فعل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور مسواک کہاں سے پتہ چلا کہ عبادت ہے؟ مختلف احادیث سے مسواک کے جو ثواب ہیں مترتب ہوئے مسواک کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے نا, تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان المسواک یعنی مسواک کرنا, السواک کیا ہے؟ مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب, مرضاۃ للرب مطہرۃ للفم, کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے مسواک کرنے پر اور منہ کی صفائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی کی رضا اس عمل میں شامل ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی کی رضا اس توب میں ہے. توب پہنے کی حقیقت میں نہیں ہے, لیکن شرم ڈھانپنے کے لیے اگر میں نے پہنا ہے تب رضا ہے کہ نہیں؟ تو اس سبب سے جڑی ہوئی ہے. لیکن مسواک کرنا یہ مستحب ہے, عبادت ہے. ومثال آخر, دوسری مثال, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے. خلال کیسے کیا جاتا ہے داڑھی کا؟ جب وضو کرتے ہیں ہاتھ میں پانی ڈال کے ایسے اور نکال دیں, یہ خلال ہے. بعض اوقات ایسے لوگ کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہاتھ میں پانی ڈال کے ایسے اس کو چھوڑ دیں, یہ ہاں یہ پوری داڑھی جو ہے تر ہو جاتی ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے, چہرے کو دھوتے, چہرے مبارک کو دھوتے, تو داڑھی کا خلال کرتے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ داڑھی کا خلال کرو؟ محض عمل ہے. تو داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے؟ اگر ایک شخص نے وضو تو کر لیا, بوند ہو لیا کہ خلال نہیں کیا, اور نماز میں آپ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے نماز پڑھی ہے لیکن میں خلال کرنا بھول گیا ہوں, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دوبارہ احتیاط کرنا, آپ کی نماز درست ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا نماز درست ہے؟ حکم نہیں ہے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض فعل ہے, اس میں حکم نہیں ہے, اور صرف فعل مندوب ہوتا ہے, مستحب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مستحب عمل چھوڑ دیا لیکن آپ کو وضو مکمل ہے کہ نہیں؟ وضو مکمل ہے. فتخلیل اللحیۃ لیس داخلا فی غسل الوجہ حتى يكون بيانا لمجمل وانما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. بڑی پیاری بات ہے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے خلال کرتے ہیں, کیا ایک مجمل بات کی بیان ہو رہی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے تھے, چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے, تو چہرہ دھونا تو کہاں سے دھونا, کیسے دھونا, پورا مجمل ہے. تو اس کی مجمل, اس کی مبین کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر ایک مبین آ گیا ہے. مبین کیا ہے؟ داڑھی کا خلال. کیا یہ واقعی مبین ہے؟ مبین کا مطلب ہے کیا مجمل کو چھوڑ کے اس پہ عمل کرنا لازمی ہے, اس کے بغیر عمل ادھورا رہے گا؟ یہاں پر اکثر مجمل کا بیان نہیں کیا. اگر مجمل کا بیان ہوتا تو فرمان سے ہوتا, فعل سے نہ ہوتا. سمجھے ذرا, مجمل یعنی ایک اجمالی طور پر ایک بات بتائی جا رہی جس کی جو تفصیل کی محتاج ہے, جس میں ایک معنی سے زیادہ معنی نکلتا ہو. اب چہرے کا دھونا, میں چہرہ کیسے دھو, کہاں سے دھوؤں, یعنی صرف ان آنکھوں کو یہاں سے دھو لوں, کان شامل ہیں کہ شامل نہیں ہیں, یہ بالوں کو اگلا سر کا اگلے حصہ شامل ہے کہ نہیں ہے, داڑھی شامل ہے کہ نہیں, گردن شامل ہے کہ نہیں, جس کی داڑھی لمبی ہے وہ کہاں سے دھوئے, پتہ ہی. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے پورا کر کے دکھایا ہے. فغسلوا وجوہکم, وجہ کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کے اندر بیان ہے بما تحصل به المواجہ, جس کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا ہے, سامنا کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیشانی، یہ جو سر کی ڈھلان ہے نا، جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک، اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ وجہ، اس کو دھونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل کا بیان نہیں کیا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر فعل مجرد ہے، اور فعل مجرد مندوب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. مبین مطلب جو جس چیز تفسیر کی ضرورت تھی اس تفسیر کو بیان کر دیا ہے، اب واضح ہو گئے، وجہ یعنی واضح. اب درس میں نہیں تھے، درس گزر چکے ہیں سارے، اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. مجمل مبین سارے گزر چکے ہیں، چار قسم ہو گئے. اب پانچواں قسم جہاں پہ رکے یہیں سے شروع کرتے ہیں. پانچویں قسم کا فعل بھی ہے، ما فعله صلی اللہ علیہ وسلم بیانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنہ فواجب علیہ حتى يحصل بیان لوجوب التبلیغ علیہ. اب جیسا فرماتے ہیں، پانچواں قسم کا فعل جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی مجمل نصوص کو بیان کرنے کے لیے فعل کیا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے، یعنی اس کی وضاحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، کیونکہ مجمل ہے قرآن مجید میں، اس کو مزید بیان کی وضاحت ہے. اگر آپ اس کو صرف پڑھیں گے تو عمل نہیں کر سکتے جب تک اس کی تفصیل موجود نہ ہو. تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ اس تفصیل کو بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو ما نزل الیہ، لوگوں کو وضاحت کریں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے. باتیں ذرا مشکل ہیں، مثال سے بات آسان ہو، پریشان نہ ہو. میں کیونکہ ترجمہ کر رہے ہیں، الفاظ سارے پڑھوں گا پھر مثال دوں گا. فواجب علی حتی یحصل البیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ بیان کریں، وضاحت کریں. لوجوب التبلیغ علیہ، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے کہ بلاغت بھی کریں ساتھ بیان بھی کریں. صرف بلاغت نہیں، صرف پہنچائے نہیں، پہنچانا بھی ہے میسج، اور اس کو تفصیل بھی بیان کرنی، واضح طریقے سے بیان کرنا ہے. ثم یکون الحکم ذلک النص، پھر حکم کیا ہے؟ جو نص بیان کیا گیا ہے اب اس کے مطابق اس کا حکم ہے. کون سا نص؟ جو مبین ہو چکا ہے، پہلے مجمل تھا اس کا کوئی حکم نہیں تھا، اب جب مبین ہو گیا اس کا حکم ہے. فی حقی و حقی و حقینا، آپ صلی اللہ کے حق میں اور ہمارے حق میں. فان کان واجبا کان فعل واجبا، اگر وہ نص جو مبین واجب ہے تو ہمارے پر بھی واجب ہے. وان کان مندوبا کان فعل مندوبا، اور اگر وہ فعل مندوب ہے تو ہمارے لیے بھی مندوب ہے. اس کی مثال دیکھیں، مثال الواجب، واجب کی مثال اور مندوب کی مثال دیتے ہیں، دو چیزیں ہیں. افعال الصلاة الواجب التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل قوله تعالى واقيم الصلاة، واجب نمازوں کا بجا لانا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے مجمل قول کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقيم الصلاة، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اچھا، نماز کیسے قائم کریں؟ کوئی شخص دنیا کا اس آیت کو پڑھ کے نماز قائم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سب سے بڑا عالم لے کے آئے، سب سے بڑا مفتی لے کے آئے، وہ اقیم الصلاۃ پڑھ کے نماز، صرف اس حکم کو پڑھ کے نماز پڑھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ اقیم الصلاۃ ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے، اور بیان کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا عمل ہے کہ قول ہے؟ عمل ہے. اور آپ دیکھیں حدیث، جتنی بھی کتابیں ہیں، باب رفع الیدین، اس میں یہ نہیں نہیں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رفع الیدین کرو، صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد. یہ فعل کا بیان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیان ہے اس مجمل کا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پہلے رکوع ہے بعد میں سجدہ ہے، یہ اس مجمل کا بیان ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے واقیم الصلاۃ. ورنہ سجدہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، رکوع بعد میں بھی ہو سکتا تھا، ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھ کے بھی الٹا کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں کر کے دکھایا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہوگی. اس میں میں سمجھے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب افعال نماز میں جو نماز کے ارکان ہیں اور نماز کے واجبات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں، ہمارے لیے کیا ہیں وہ؟
واجب.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب، ہمارے لیے بھی واجب ہے. مثال مندوب مستحب کی مثال صلاته صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین خلف المقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دو رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے، بعد فرغ من الطواف، طواف سے فراغت ہونے کے بعد، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ پڑھو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. بیان لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس بیان، اس مجمل فرمان کا بیان ہے. کیا فرمان ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، جس مقام پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. سورۃ بقرہ نمبر 125، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حیث تقدم صلی اللہ علیہ وسلم الى مقام ابراہیم، تو علیہ وسلم آگے بڑھے مقام ابراہیم کی طرف، وہ یتلو ھذہ الآیہ، طواف سے فارغ ہوئے مقام ابراہیم کی طرف گئے اور یہ آیت تلاوت کرتے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى وهو يتلو هذه الآیہ والركعتان خلف المقام سنة، تو آپ سلم گئے اور دو رکعت پڑھی مقام کے پیچھے. یہ دو رکعت جو ہم پڑھتے ہیں طواف کے بعد، حکم کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے. ایک سوال، اگر کوئی شخص طواف کرے اور پھر صفا مروہ کرے، بعد میں آ کے آپ سے سوال، سر کے بال منڈوا لے، پھر آ کے سوال کرے میں دو رکعت پڑھنا بھول گیا، اس کا عمرہ کا کیا حال ہے؟ عمرہ درست ہے اس کا، بارہ کر. کہاں سے پتا چلا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مجرد ہے، حکم نہیں ہے. اور فعل مجرد کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، یعنی طواف کے ارکان میں یہ شامل نہیں ہے. میرے بھائی جب ہم یہ بات کریں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نہ پڑھو، سمجھے ذرا بات کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہ کرے، اسے غلطی ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ تمہارا عمرہ نہیں، دوبارہ جا کے عمرہ کرو، ایک شخص پاکستان واپس چلا گیا یا انڈیا واپس چلا گیا، اب ہم کہیں تمہارا عمرہ نہیں ہو، دوبارہ جاؤ واپس عمرہ کرو، آپ کو بتائیں ایک ایک ریال اس کا خرچ ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہمیں جس نے فتویٰ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ دین ہے، شریعت ہے. اب ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہو چکا ہے، وہ کون مائی کلال ہے جو کہتے ہیں آپ کا عمل قابل نہیں، قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آپ کا عمل؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ کس کی ضرورت ہے؟ یہ کہاں سے وحی نازل ہوئی ہے؟ تو یہ احکام ہے شریعت کے. تو کہاں سے پتہ چلا کہ اس کا عمرہ ہوا ہے؟ یہ بنیادی، یہ اصول کی باتیں ہو رہی ہیں، بنیادی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. واجب کا مطلب ہے عمرے کا یا حج کا کوئی واجب چھوڑ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے. اب اگر ایک شخص نے دو رکعت نہیں پڑھی تو کیا بکرا ذبح کرے گا؟ نہیں. اچھا، پھر تقریر کی بات شیخ صاحب فرماتے، کیونکہ بات قول کی ہو گئی، پہلے ہم نے بیان کیا، اب فعل مکمل ہم نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ. فعل کے متعلق کوئی سوال ہے یا آگے چلیں؟ ہے سوال. اچھا، پھر ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس 15 منٹ ہیں اور اقرار اقسام الخبر، آگے بات آسان ہے، پوری کر دیتا ہوں، 10 منٹ لگیں گے، تاکہ پھر اگلا درس جو ہم پہلے پرچے مصالح حدیث میں، اگلا درس آسان ہے، مصالح حدیث ہے آگے سارا، ہم پہلے مکمل پڑھ چکے ہیں، یہ صرف ریویژن کے لیے انشاءاللہ ایک درس میں ختم کر دوں گا میں، تو اس درس کو مکمل کر لوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما تقریر صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار، بات خبر کی ہو رہی ہے، ہم نے کہا خبر یا تو قول ہوگا یا فعل ہوگا یا اقرار ہوگا یا وصف ہوگا. قول فعل کی بات ہو چکی ہے، اب اقرار اور وصف کی بات کرتے ہیں. مثال وما تقریر صلی اللہ علیہ وسلم علی الشیء فهو دلیل علی جوازه علی وجه الذی اقره قولا کان ام فعلا، تو علیہ وسلم کی تقریر اقرار جو ہے کسی چیز پر دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، چاہے فرمان سے، قول سے اقرار کیا ہو یا فعل سے اقرار کیا ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار قول سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے. قول سے کیسے؟ یا تو فرما دے کہ اچھا ہے یا خاموش اختیار کریں، یا فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا فعل کریں. مثال اقرار علی القول، کسی نے کچھ، اچھا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی نے کچھ قول کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کیا ہے، خاموش اختیار کی ہے. اقرار علی القول اقراره الجاری التي سألها اين الله قالت في السماء، سے مسلم کی بہت پیاری روایت ہے، ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، صحابی مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی 7 سال کی بچی، کالی لونڈی تھی، تو ایک بکری چرانے کے لیے جاتی تھی، تو ایک مرتبہ بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا، تو سیدنا معاویہ کو غصہ آیا کہ تم کیا کر رہی تھی، اس لڑکی کو تھپڑ مارا، تو پھر اسے ترس آیا، انہیں ترس آیا اور یہ سوچا میں اسے آزاد کر دیتا ہوں. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مجھ سے یہ غلطی ہو اور میں نے اس لونڈی کو جو ہے میں نے تھپڑ مارا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلوایا، وہ لونڈی آئی، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے. پہلا سوال، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس بچی نے آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر کے فرمایا فی السماء. اس بچی نے کیا کہا؟ انگلی آسمان کی، اوپر انگلی کر کے آسمان کی طرف، فی السماء. دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ اس بچی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کوئی تفصیل بیان کرنے کے، بغیر کوئی لمبی بات کرنے کے فرمایا، فوراً فرمایا اعتقا فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ بچی مومن ہے، مومنہ ہے. اس کی ایمان کی نشانی کیا تھی؟ عام طور پر جب ہم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، کلمہ آتا ہے کہ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کلمہ کے متعلق ہی کیا، لیکن براہ راست نہیں کیا، اور کلمے کے جو اصل مفہوم ہے اس کے متعلق کیا. کیا یہ بچی جو ہے جیسے زبان سے کلمہ پڑھنے والی ہے، یہ سمجھ کے کلمہ پڑھنے والی ہے؟ اور سمجھنے کا جو آخری درجہ ہے توحید الاسماء والصفات، جس سے آج بڑے بڑے پگڑی والے غافل ہیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں. بعض ایسے پگڑی والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اس دنیا میں، یہاں پر موجود ہیں اور اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، وہ اس حقیقت سے غافل ہیں. اور 7 سال کی اس لونڈی جاہل، اس کو پتا تھا، اپنی فطرت سے پتا تھا، اس بچے کی فطرت کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. جب اس بچی نے ایک تو اشارہ کیا، اور اشارے میں کہتے ہیں سمت واجب ہوتی ہے، اگر اشارے سے دیکھیں اشارہ اوپر کی طرف ہے، اگر آپ، اگر اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اور اس سے لازم ہوتا ہے کہ سمت لازم آتی ہے اور یہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے کہ یہ مومنہ ہے؟ اگر اللہ تعالی عرش پر نہ ہوتا، ہر جگہ موجود ہوتا، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومنہ لڑکی ہے، مومنہ بچی ہے، اسے آزاد کر دو؟ ٹوکتے یا نہ ٹوکتے، خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ اقرار. اقرار کا مطلب ہے سچ کہا کہ نہیں کہا، سچ کہا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کس چیز کی؟ اعتقا فإنها مؤمنة. مومن کیا مطلب ہے؟ یہ مومن ہے، ایمان کامل ہے اس بچی کا. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اسی بچی کی طرح کہیں، فی السماء، عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. اگر بعض کم عقلوں کے ذہن میں سمت واجب آتی ہے تو وہ جانے، یہ کم عقل ہے، کم فہمی ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عقیدہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عقیدہ ہوتا، تو پھر صحابی بھی سن رہے ہیں. کیا صحابی نے ایک مرتبہ بھی کہا یہ کیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مالک تھا کہ نہ تھا؟ اس نے ٹوکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحابی کی خاموشی بھی اقرار ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، سارے صحابہ کا عقیدہ یہی تھا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. آج اب کسی بچے سے پوچھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہ ہر جگہ موجود ہے. یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام کے بچے بچوں کو پتا تھا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان میں ہے. ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا کہ ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے؟ بلکہ یہ باطل عقیدہ بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمے کی دو شقیں ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے شق کے متعلق کیا سوال کیا؟ این اللہ. توحید کی تیسری قسم، توحید اسماء و صفات. جو یہ بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو پھر توحید عبادت، توحید ربوبیت تو اس کو پہلے سے وہ ماسٹر ہے کہ نہیں؟ تو جو جس نے یہ صحیح جواب دیا ہے تو پہلے بھی اس کو جواب ٹھیک ہے. ابو جہل ابو لہب جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے کہ نہیں؟ کیا وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ کیا وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ عبادت کا لائق ہے؟ تو ترتیب ہے، سب سے پہلے ربوبیت، پھر الوہیت، پھر اسماء و صفات، یہ ترتیب ہے. ربوبیت ابو جہل جانتا تھا، الوہیت کو نہ جان سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جس نے بھی توحید ربوبیت پر عمل کیا اور جانا ہے لیکن الوہیت کو انکار کیا، وہ ابو جہل کے ساتھ ہے. جس نے الوہیت ربوبیت الوہیت پر عمل کیا لیکن اسماء و صفات کا انکار کیا، وہ جہم بن سوان کے ساتھ ہے. یا تو ابو جہل یا تو جہم ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، یاد رکھیں. اور دونوں کفر عقائد ہیں، یاد رکھیں، دونوں کفر ہیں. جہمی کافر ہیں، اس پر علماء کا تقریبا اتفاق ہے. جہمی جو ہیں، جس نے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو معطل کر دیا، انکار کر دیا، قرآن مجید کے تقریبا ایک تہائی کا انکار کر دیا، وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ دوسری شقیاتی کلمے کی، محمد اشہد ان محمد عبد و رسول، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب کلمہ شہادت پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ اکبر. یہ اقرار ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کون سا اقرار ہے؟ قول کا اقرار ہے. ومثال اقرار صلی اللہ علیہ وسلم الفعل. اب کسی نے کوئی فعل کیا صحابہ میں سے، یا کسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، اس کی مثال، اقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی دستہ بھیجا. سریا کہتے ہیں اس جنگی دستے کو جو جہاد کے لیے جاتا ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں سریا. اور غزوہ اس جنگی لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں. تو ایک سریا بھیجا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کا جو امیر تھا وہ جب بھی امامت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی آیت یا سورت پڑھتا تھا تو اس کے آخر میں سورت اخلاص پڑھتا تھا، قل ھو اللہ احد. تو تعجب و صحابہ کرام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنا نہیں، یہ شخص کیوں پڑھ رہا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلوہ، کیونکہ جب واپس ہے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی علم ہو، صحابی کو جو ہمیں علم نہ ہو. دیکھیں وہاں پر جھگڑا نہیں کیا، ادب دیکھیں، ایک تو امیر ہے، امیر کا ادب ہے. پھر وہاں پر بحث مباحثہ نہیں کیا، بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہ جب آپ کسی دشمن کے خلاف جاتے ہو تو آپ کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. وہاں پر آپ ایسے مسائل میں اختلاف کرتے تو دشمن کا غلبہ ہو جاتا. تو وہاں دیکھیں حسن ظن دیکھیں، اچھا گمان دیکھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابی کو ایسا علم ہو، اس صحابی کے پاس ایسا علم جو ہمارے پاس نہ ہو، ہو سکتا ہے تو کسی حدیث پہ عمل کر رہے ہوں. تو اس لیے واپس آ کے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امیر ایسے ایسا کرتا تھا، کیا یہ صحیح یا نہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ، اسے پوچھو، لئی شیء کان یصنع ذلک، اس نے یہ عمل کیوں کیا؟ فسألوہ، تو صحابہ کرام نے اپنے بیٹے سے جا کے سوال کیا کہ بھی آپ یہ کیوں کرتے تھے؟ فقال، تو اس صحابی نے جواب دیا، لأنها صفة الرحمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس پوری آیت میں، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کے وصف صفت ہے. کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، سوال ہے اللہ کیا ہے، کیا جواب ہوگا؟ سورت اخلاص سے بہتر کوئی جواب آپ کو ملے گا نہیں. کیوں؟ کیوں صفت الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے صفات اس چھوٹی سی سورت کے اندر موجود ہیں. فقال لأن صفت الرحمن وانا احب ان اقراها، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں وہ پڑھوں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه، جا خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، اس شخص سے محبت کرتا ہے. متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7375 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 813. اس میں ایک وقفہ ہے، حدیث واضح ہے، فعل تھا، نماز فعل ہے کہ نہیں؟ اگرچہ نماز میں قول بڑھا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ فعل سمجھا جاتا ہے کیونکہ نماز پورا کے پورا فعل ہے. آپ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ نہیں؟ تو یہ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات فعل پر بھی اقرار کرتے. ایک یہ مثال، ایک مثال میں پہلے بیان کر چکا ہوں فجر کی سنت کے متعلق. لیکن یہاں پر ایک وقفہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جو بھی اچھا عمل کرو وہ اچھا ہے، جو بھی اچھا عمل کرو بشرط اچھا ہو تو وہ اچھا ہے، اللہ اس پہ راضی ہے. دلیل کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے بغیر بعض ایسے عمل کرتے تھے جو بدعت نہ تھی، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی صورت کے بعد قل الاحد نہیں پڑھا. ایک صحابی نے جب سفر پہ گیا جنگ کے لیے اور امیر تھا, تو جب وہ امامت کرتا تھا تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کے بعد وہ سورت اخلاص پڑھتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے لیے جائز ہے امت میں سے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اچھا عمل کرے دین میں, وہ بدعت نہیں ہے. بدعت وہ ہے وہ نئی چیز جو دین کی شکل کو بگاڑ دے. فجر کی دو رکعت ہے تو آپ تین کر دیں تو آپ نے دو کو تبدیل کر دیا تو یہ بدعت ہے, وہ بدعت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کرتے تھے. کیا صحابہ کرام بدعت کرتے تھے؟ جواب,
صحابی کے عمل پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے.
پہلی بات یہ ہے وہی وہ جانتے ہیں کہ صحابی کا عمل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کون سا زمانہ تھا؟ وحی کا زمانہ تھا. وحی کے زمانے میں صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے, اور کیا ہر اجتہاد درست ہوتا؟ ہرگز نہیں. بعض ایسے اجتہاد, بعض ایسے عمل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ فرمایا. اس کی مثال دیکھیں, تشہد جو ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, تشہد کے الفاظ سے پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نہیں, الفاظ, عمل کی بات نہیں کر, الفاظ, کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کیا سلامتی ہو, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. اجتہاد کیا لیکن غلط ثابت ہوا. اچھا, جب سلام پھیرتے تو کیا کرتے؟ اپنے ہاتھ ایسے اٹھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیوں دیکھتا سرکش گھوڑوں کی تو اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو, نہ کیا کرو. منع کر دیا, یہ بھی اجتہاد عمل تھے, غلط ثابت ہوا. تیسرا جو اہم روایت ہے جسے کہتے ہیں بدعتی کمر توڑنے والی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو تعلیم دے رہے تھے کہ جب سونے کا وقت ہو تو وضو کر کے دو رکعت پڑھ لیا کرو, اور پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جایا کرو اور یہ دعا پڑھو, اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو صحابی نے جب یہ سنا تو آپ سلام انہیں پڑھا رہے ہیں, دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین, دیکھیں ایک صحابہ کو تعلیم دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. بعض اوقات اگر درس میں صرف ایک یا دو ہیں تو بعض لوگوں کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, یار درس میں صرف ایک کو پڑھاتا رہوں گا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کو بھی پڑھاتے ہیں. تو جب صحابی پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, جب یہاں پر پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت, صحابی نے یوں پڑھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور ٹوکا اور فرمایا قل وبنبیک الذی ارسلت, جسے بخاری کی روایت. اور ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اس صحابی کے سینے پہ رکھا ایسے, یعنی آگاہ کرنے کے لیے, تم کیا کہہ رہے ہو, وہ کہو جو میں نے کہا, وبنبیک الذی ارسلت. صحابی کا اجتہاد تھا. نبی اور رسول کے لفظ میں فرق ہے, لفظی طور پہ نبی اور رسول میں کچھ ہے, لیکن کیونکہ دعا عبادت ہے اور آپ اس میں دعا سکھا رہے ہیں تو دعا عبادت میں تھوڑی سی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. ایک لفظ کی تبدیلی بھی جائز نہیں, اگرچہ وہ لفظ ملتا جلتا کیوں نہ ہو. تو یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. الغرض, صحابہ کرام اجتہاد کرتے, لیکن وہ زمانہ کون سا تھا؟ وحی کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اقرار کرتے وہ دین بن جاتا, انکار کرتے وہ کبھی دین نہیں, وہ بدعت بن جاتی. اگر کوئی بھی شخص آج یہ دعا اس طریقے سے پڑھے تو ہم کہیں کہ بدعت ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا صحابی کو, تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی شخص التحیات میں یہ پڑھے السلام علی اللہ, ہم کہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. التحیات رکن ہے, نماز باطل ہے جس نے اس طریقے سے پڑھا, یاد رکھیں. تشہد رکن ہے, اور رکن غلط پڑھیں آپ تو نماز کہاں ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے اجتہاد کیا, لیکن وہ اجتہاد وحی کا زمانہ تھا. وحی نے جس چیز کا اقرار کیا وہ دین بن گیا, جس کا وحی نے انکار کیا وہ بدعت بن گیا, وہ دین کبھی بن نہیں سکتی. وہ مثال آخر, دوسری مثال عمل کی, اقرار الحبش یلعبون فی المسجد, مسجد نبوی میں بعض حبشی آتے اور کشتی اور اپنے کبڈی وغیرہ کھیلتے, اس طریقے سے کوئی گیم کھیلتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کرتے, تو اس کا مطلب وہ عمل جائز تھا لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. وجہ کیا تھی؟ من اجل التالیف علی الاسلام, تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, اور ان میں سے اکثر مسلمان بھی ہو گئے تھے سبحان اللہ. فاما ما وقع فی عہدی ولم یعلم به, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا. فإنه لا ينسب إليه, تو وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی. ولكنه حجة لإقرار الله تعالى له, لیکن وہ عمل حجت ہے, یعنی وہ عمل جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اقرار اس میں ہے, اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں ہے. عجیب سی بات ہے, کیسے؟ ولذلك, کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے. مثال ایک صحابہ نے کچھ غلط کیا, وحی کا زمانہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر تو نہیں اپنے گھر میں ہے, تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیتے تھے کسی صحابی نے کچھ غلط کیا ہے. اس کی مثال کسی کو پتا ہے؟ صحابی نے, کسی عرابی نے, کسی منافق نے, کسی نے بھی. بارک اللہ فیک, بارک اللہ. غزوہ تبوک میں صحابی نے نہیں کہا, صحابی شامل تھے راہ سفر میں, جو باتیں کرتے رہتے تھے, منافقین بھی تھے. جنگ تبوک آپ جانتے ہیں, شدید گرمی تھی اور اسے کہتے ہیں غزوہ العسرہ, مشکل وقت تھا, تنگی کا وقت تھا. تو بعض منافقین بھی گئے تھے ساتھ, صرف اپنے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے, مسلمان کوئی قدم ہلانے کے لیے, تاکہ وہ قدم لرز جائے اور کافروں کو شکست اور مسلمان کو شکست ہو جائے اور کامیابی کافروں کی ہو. تو راہ سفر جب باتیں ہوتی تو بعض نے کہا ہم نے ان لوگوں جیسا نہیں دیکھا. یعنی کون؟ قراء کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, کہ کھانے کے لیے پیٹو ہیں اور جب دشمن کے سامنے آمنا سامنا تو یہ سب سے بڑے بزدل ہیں. اب وحی کا زمانہ ہے, اب ایک صحابی جو سن رہے تھے وہ تو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابھی صحابی پہنچے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو وحی پہلے نازل ہو گئی آسمان سے. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم, اب بہانہ نہ بناؤ, تم کافر بن چکے ایمان کے بعد. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی کی خاموشی اقرار اللہ تعالی کی طرف سے, کون سا؟ یعنی ایسا عمل ہوا ہے جس کا آپ سب کو علم نہیں ہے لیکن وحی بھی نازل نہیں ہو اس کو منع کرنے کی. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ولذلك استدل الصحابه رضي الله عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه, اسے صحابہ کرام نے یہ دلیل اخذ کی ہے. عزل کہتے ہیں جب میاں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو منی کو خارج پھینکتا ہے, باہر پھینکتا ہے منی کو, اسے عزل کہتے ہیں تاکہ بچہ پیدا نہ ہو, اسے عزل کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت موجود نہیں ہے لیکن صحابہ کرام یہ سیدنا جابر فرماتے ہیں, قال جابر رضی اللہ عنہ كنا نعز والقرآن ينزل, ہم عزل کرتے اپنے بیویوں سے اور قرآن نازل ہوتا رہتا تھا. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی اگر یہ عمل غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیتے اور یہ حرام ہو جاتا, جائز نہ ہوتا. زاد مسلم قال سفیان, اور مسلم کی روایت میں قال سفیان فرماتے ہیں ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن, اگر یہ ایسی چیز ہوتی جسے منع کرنا ضروری ہوتا یعنی حرام ہوتی تو قرآن مجید ہمیں ضرور منع فرماتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی, اللہ تعالیٰ تو جانتا کہ نہیں جانتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً حکم دیتے کہ بعض لوگ ایسے غلط کرتے تو آپ ان کو آگاہ کیجیے, منع کیجیے. ويدل على ان اقرار الله حجه ان الافعال المنكره التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم, فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی شیخ فرماتے ہیں ويدل على ان اقرار الله حجه, کہ اللہ تعالی کا اقرار یعنی خاموشی یعنی کوئی منع آیت یا سورت نازل نہ کرنا یہ حجت ہے یعنی عمل جائز ہے. ان الافعال المنكره, ہر وہ منکر عمل التي كان المنافقون يخفونها, جو منافق چھپاتے تھے, يبين الله تعالى, اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے کہ نہیں؟ ان کو پردہ فاش کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے. وينكرها عليهم, اور اس کا انکار بھی کرتے, نکیر بھی کرتے. فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز, تو یہ دلیل ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرے وحی کے زمانے میں تو وہ جائز ہے. والله اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. اگر درس انشاءاللہ آسان ہے, پریشان نہ ہونا. ایک ریویژن ہے مصطلح الحدیث کی، تھوڑی سی تیاری کر کے آنا، اگلا درس ورک شاپ ہوگا ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.